کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدار رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت, نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی سیرت پاک کے اور آپ کی زندگی مبارکہ کے لمحات مبارکہ کو ذکر کیا جا رہا تھا اور درس سیرت کا یہ تسلسل فتح مکہ کے بعد میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ مکرمہ کے اندر قیام کرنا اور کعبے کی تطہیر فرمانے کے بعد قریش مکہ کے وہ افراد وہ لوگ جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن اور ناممکن کوشش کی اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی مل جائے تو اس کو قتل کر دینا, یعنی ان کی اب کوئی معافی نہیں ہے, ان کی معافی صرف یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن جب وہ معذرت نامہ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ایک اخلاق اور ایک شفقت کی ایک نئی تاریخ رقم فرمائی کہ جو آپ کے اور آپ کے خاندان کے اور آپ کے دین کے شدید دشمن اور انہوں نے اپنی طرف سے نہ ختم ہونے والا درد اور دکھ آپ کو دیا اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے ان کو معاف فرما دیا. جس میں میں نے گزشتہ درس میں کن کیونکہ ایک تسلسل ہمارا چل رہا ہے درس سیرت کا کہ مورخین نے سیرت نگاروں نے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جمع کیا ہے تو اس کے ہر لحظے ہر لمحے اور ہر واقعے کو دخل دیا جائے کیونکہ سرکار کی سیرت کو پڑھے بغیر نہ کوئی بندہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ آپ ہی کی زندگی ہے جس زندگی میں قرآن اتر رہا ہے, آپ ہی کی زندگی ہے جس میں آپ نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. اگر آپ ہی کی زندگی سے واقفیت نہ ہو تو قرآن کے مضامین نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ ان آیات سے استنباط کیا جا سکتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. اور آپ کی زندگی تو اتنی عظیم زندگی ہے کہ جب کفار مکہ نے کے سامنے آپ نے یکسر ان کے تمام باطل معبودوں کا رد فرمایا اور ان سے یہ کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے, جو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر ہیں وہ بت ہیں, وہ تمہارے لیے مستحق عبادت تم اس کے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے جو آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جو قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میری عمر جو میری تمہارے اندر میں نے گزاری ہے, میرا بچپن, میری جوانی, میری تجارت, میری خلوت, میری جلوت جو تمہارے سامنے گزری ہے یہی میرے خدا کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کی سیرت اس قدر گویا کہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے اللہ نے اس طرح منزہ اور مصفہ بنایا کہ پوری دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے اپنے وحدانیت کے لیے, لیکن اس وحدانیت کی دلیل کے لیے سرکار کی سیرت کو پیش کیا جا رہا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اور اسلامی عقائد کے اندر اور اسلامی احکامات کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کس قدر دخل حاصل ہے. شفقت کریمانہ پر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ جس میں وحشی کو معاف کر دینا, کہ جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا, اور پھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو معاف کر دینا کہ جس نے اپنے دانتوں سے الاعیاذ باللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ چک کر کے اپنے دانتوں سے آپ کے کلیجے اور دل کو چبایا. روایت میں آتا ہے کہ اتنے غصے سے چبا رہی تھی کہ اس کو نگلنا چاہیے لیکن نگل نہ سکی تو قہ کر دی. لیکن اس قدر ظلم اور اس قدر اذیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی کیونکہ سرکار کے سب سے قریبی اور چہیتے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ تھے. لیکن جب ہندہ اور وحشی بھی سرکار کے پاس آئے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے لیے معافی چاہتے ہیں تو اللہ کے اس پیارے پیغمبر نے ان کو معاف فرمایا. اب ایک واقعہ جو میں نے گزشتہ درس میں بھی پیش کیا اس کو تسلسل کے ساتھ لیتا ہوں. عثمان بن طلحہ, یہ زمانہ جاہلیت میں وہ شخص ہیں کہ جن کے پاس کعبے کی چابی تھی. کعبے کی چابی, کعبے کے دو دروازے تھے, ان دونوں دروازوں کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. اور قریش کا یہ طریقہ تھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کعبے کا دروازہ کھلتا تھا اور جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آؤ اور یہاں سے داخل ہو جاؤ, دوسرے دروازے سے نکل جاؤ, اللہ کا گھر ہے شرف کے لیے. لیکن وہ تو مشرکین تھے, اس کے اندر جو انہوں نے بتوں کو لگایا ہوا تھا اس کی نمائش ہوتی تھی. اور پیر کا دن اور جمعرات کا دن تھا, یہ مشرکین نے کعبے کی زیارت کے لیے کعبے کا دروازہ کھولنے کے لیے رکھا تھا. تو یہ ہجرت مکہ سے پہلے جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو ایک دن سرکار طواف فرما رہے تھے اور عثمان بن طلحہ نے کعبے کا دروازہ کھول دیا. لوگ داخل ہو رہے تھے, سرکار بھی داخل ہونے لگے تو اس نے ہاتھ آگے کر دیا اور کہا میں آپ کو داخل ہونے نہیں دوں گا, سب داخل ہو سکتے ہیں, کعبے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ناشائستہ کلمات کہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت فرما کر ایک مسکراہٹ لگائی اور مسکراتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا یا عثمان لعلک سطر ھذا المفتاح یوما بیدی ادعو حیث شئت. عثمان یاد رکھنا وہ دن کہ تیرے یہ ہاتھوں کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی. آج تو تم مجھے کعبے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے سطرا, کہ عنقریب تو دیکھے گا کہ ھذا المفتاح, کہ یہ چابی جو ہے یوما بیدی یہ میرے ہاتھ میں آئے گی. اور فرمایا ادعو حیث شئت, اور میں جس کو چاہوں گا پھر دے دوں گا. عثمان کہتے ہیں جب سرکار نے کلمات کہے, کیونکہ سرکار صادق ہیں امین ہیں, مشرکین آپ کو صادق الامین مانتے ہیں, تو کہا کہ یہ جملہ میرے قلب پر ایک بجلی کی طرح پڑا ہے, اور میں نے اسی وقت ہنستے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے جملہ کہا سرکار کو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر وہ دن تو ایسا ہوگا نا کہ اس دن تو پھر قریش ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کو عزت ملے گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, بل عامرت یوم اذن وعذرت, بلکہ اس دن قریش کی عزت میں چار چاند لگے ہوئے ہوں. اگر یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی تو قریش ذلیل نہیں ہوگا, قریش کی عزت میں چار چاند لگ جائیں گے. عثمان کہتے ہیں کہ یہ کلمات میرے لوہے قلب کے اوپر نقش ہو گئے اور میں اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ وہ دن کب آئے گا. جب سرکار نے فتح مکہ فرمایا اور کعبے کے اندر سے جو بت تھے ان تمام کو سرکار نے توڑ دیا, تو اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے قریب بیٹھے اور سیدنا عمر سے کہا کہ جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ, عثمان بن طلحہ کو بلا کر لاؤ. عثمان بن طلحہ آئے تو سرکار نے فرمایا لاؤ چابی مجھے دے دو. عثمان بن طلحہ نے آگے بڑھ کر چابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں عنایت فرمائی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی لی, چابی کو ہاتھوں میں لینے کے بعد سرکار نے مسکرایا اور مسکرا کر دوبارہ انہیں دیتے ہوئے فرمایا کہ خذوها خالدن طالدن لا ينزوا منكم الا ظالم, لے عثمان آج یہ چابی میں تجھے دوبارہ واپس کر دیتا ہوں, تو نے تو مجھے کعبے میں جانے سے روک دیا تھا لیکن آج میں تجھے بتاؤں کہ میں جبر کا دین لے کر نہیں آیا, رحم اور شفقت کا دین لے کر آیا ہوں, اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ خذوها لے لے یہ چابی, خالدن ہمیشہ کے لیے, طالدن ہمیشہ کے لیے, لا ينزوا منكم الا ظالم, میں کہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ سے اگر کوئی چابی چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا, وہ مومن نہیں ہوگا. عثمان بن طلحہ کہتے سرکار کی جب شفقت کو میں دیکھا تو بھرائی ہوئی آواز میری نکلی اور میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ, کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے ظلموں کو معاف کرنے والے, مجھ پر شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر جتنے بتوں کو ہم نے اپنا معبود بنایا وہ سب جھوٹے ہیں, ایک ہی رب وحدہ لا شریک ہے جو مستحق عبادت ہے. تو اس کا اظہار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس وقت ارشاد کمایا. اسی کے ساتھ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قریش نے چند لوگوں کو لگایا ہوا تھا کہ کہیں پر بھی مل جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی شمع کو گل کر دیا جائے, آپ کی شہادت کا اہتمام کیا جائے. اب اس میں سے کئی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن سرکار نے یہ تو جن کا نام ابھی آپ نے لیے سنا عثمان بن طلحہ تھے, اسی کے ساتھ قریش مکہ کے اندر ایک بہت بہادر اور نڈر قسم کا جوان شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ, اس کو سرکار نے نام لے کر کہا تھا یہ جہاں مل جائے اسے قتل کر دینا, یہ جہاں مل جائے اسے قتل کر دینا, اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر دو یا چار دفعہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی, کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو خدا نے کہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ محبوب آپ بے فکر ہو جائیے لوگ آپ کو قتل کر ہی نہیں سکتے ہیں, واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے آپ کی حفاظت کی مکمل ضمانت اٹھا لی ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سرکار اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے تھے, صحابہ ہوتے تھے اسلحہ لے کر سرکار کے ساتھ چلتے تھے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ اب کوئی شخص آپ کو گویا کہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب رب کریم نے میرے تحفظ کی ضمانت اٹھا لی ہے, اب تم میرے ساتھ نہ چلا کرو, اب جب میں سو جایا کروں تو تم بھی جا کر آرام کر لیا کرو. ورنہ صحابہ کرام جب سرکار کہیں بھی تشریف لے جاتے اور سرکار آرام کر رہے ہوتے, جس طرح کی بخاری کی حدیث سے میں نے گزشتہ درس میں ذکر بھی کیا آپ کے سامنے, تو صحابہ کرام سرکار کے حجرے کے باہر خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے. تو شیبہ بن ابی طلحہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا طواف کر رہے تھے, تو یہ بھیس بدل کے اور منہ پر کپڑا باندھ کر, جمع غفیر تھا, تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے, یعنی طواف کے بعد جب آپ مقام ابراہیم سے لوٹ رہے ہیں اور آخری دفعہ چکر لگا کر کعبے کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو یہ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ سرکار کے پیچھے آرام آرام سے چل رہا ہے اور موقع کی گھات لگایا ہوا ہے کہ آج بھلے مکہ انہوں نے فتح کر دیا لیکن اگر آج میں ان کو قتل کر دوں معاذ اللہ تو یقیناً قریش کا اجڑا ہوا سکون اور قریش کی گئی ہوئی حکومت دوبارہ واپس آ جائے گی. اب یہ بالکل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ گیا اور اتنا قریب تھا کہ خنجر اٹھا کر سرکار پر حملہ کر دیتا. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روشنی کا گولا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں کندھے کی جانب سے صادر ہوا اور اس نے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کے آنکھوں پر اتنا اثر ڈالا کہ اس کی روشنی سے اس کی آنکھیں خیارہ ہو گئی, یعنی چرملا گئی, اور یہ اپنی آنکھوں کو ملنے لگا. تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا انت شیبہ, یعنی وہ پیچھے تھا اور وہ اپنی آنکھوں کو گویا کہ مل رہا ہے, اور سرکار نے اپنے سر مقدس کو پیچھے گھما کر فرمایا کہ انت شیبہ. تو شیبہ کہتے ہیں میری میں شزدر رہ گیا کہ میں نے لباس بدلا ہوا تھا, حلیہ بدلا ہوا تھا, چہرہ میرا ظاہر نہیں ہو رہا تھا, اور میں سرکار کی پشت کے پیچھے تھا, اور یہ ایک تو سب سے بڑے معجزے کا صدور یہ ہوا. پھر اس کے بعد سرکار نے پشت کے پیچھے سے مجھے پہچان لیا. کہتے میرا دل انتہائی نرم ہو گیا اور میں نے کہا کہ حضور ہاں میں ہوں. سرکار نے شاہ فرمایا یا شیبہ تو ادنو منی, تم میرے قریب آ جاؤ. اب حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچا تو اس وقت سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم اعزہ من شیطان, یا اللہ پہلے تو اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن تیری جانب سے اس کی عمر میں رحمت ہے تو اس کے دل میں جو شیطان کے وسوسے ہیں اس کو نکال دے. شیبہ کہتے ہیں کہ جب میرے سینے پر سرکار نے ہاتھ رکھا تو میرے دل سے سب کی محبت نکل گئی اور میری آنکھیں کان, کیونکہ انسان کو اپنے جسم میں آنکھ سے بڑی محبت ہوتی ہے, یہ عرب کا مقولہ ہے کہ کسی کو جب عزت دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علی رأسی, میرے سر پر, علی عینی, میری آنکھوں پر. تو حضرت شیبہ بن طلحہ کہتے ہیں کہ جس وقت سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میرے سینے سے کفر نکل گیا, شیطانی وسوسائے نکل گئے. تو واللہ لہو فی ساعت, کہتے ہیں خدا کی قسم وہ گھڑی میرے لیے کیسی ہو گئی, سارا حب الی من سمعی و بصری واذهب اللہ ما کان فیا, اس وقت سرکار میرے لیے میری آنکھوں سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے اور میری سماج سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. کہتے ہیں اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ ادنو فقاتل, میرے ساتھ آ اور کفار کے ساتھ قتال کر. تو شیبہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا باپ بھی اگر میرے سامنے کھڑا ہوتا, کیونکہ وہ کافر تھا, تو مجھے سرکار سے اتنی پکی محبت ہو گئی تھی کہ میں اپنے باپ کی بھی گردن مار دیتا. کہتے ہیں کہ جب سرکار نے مجھے رخصت کر دیا اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ خیمے میں تشریف فرما تھے, جب میں دوبارہ آیا ملاقات کرنے کے لیے تو میں جیسی داخل ہوا تو مسکرا کر ایک اور غیبی بشارت دی اور ارشاد فرمایا یا شیبہ, اے شیبہ, الذی اراد اللہ خیر مما اردت بنفسی, شیبہ تو میرے پیچھے بڑا غلط ارادہ لے کر آیا تھا لیکن اس سے اچھا ارادہ اللہ نے تیرے لیے رکھا ہوا تھا. تو جب میرے پیچھے چل رہا تھا تو تیرا ارادہ خراب تھا, انہوں نے ابھی اپنی کوئی نیت بتائی نہیں, ابھی صرف اسلام قبول کیا ہے, ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا بلکہ کلمہ نہیں پڑھا, دل سے کفر زائل ہوا ہے, اعلانیہ کلمہ بھی پڑھا نہیں ہے. کہتے ہیں جب سرکار نے مجھے بلا کر یہ کہا کہ تو نے میرے لیے ارادہ یہ رکھا تھا جبکہ اللہ نے تیرے لیے بہت بہترین ارادہ رکھا تھا, تو وہ کہتے فدلنی بکل ما ازمرت فی نفسی, کا میں حیران ہو گیا یہ کون شخص ہے جو میرے دل کی باتوں کو جان لیتا ہے, یہ میرے دل کی باتوں کو جان لیتا ہے. فرمایا کہ جب سرکار نے میرے دل کی بات ذکر فرما دی فقلت انی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, تو میں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے وہ اللہ کے رسول ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنے صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان لانے کا واقعہ یہی تھا کہ سرکار نے ان کی دل کی بات ان کو بتا دی, دل کی بات ان کو بتا دی, ان کے چھپے ہوئے راز ان کو بتا دیے, اور وہ انتہائی متاثر ہوئے کہ یہ بات تو میرے سوا کوئی جانتا نہیں تھا. حضرت عباس کا واقعہ جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب وہ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تو اپنی بیوی کو ایک تھیلی کے اندر انہوں نے زیورات دیے اور کہا کہ جب مر گیا, قتل ہو گیا تو پھر کیا کرنا, اس کو نکال کر استعمال کر لینا, اور کہا اگر بچ کر آیا تو یہ میری امانت مجھے لوٹا دینا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, کافر گرفتار ہوئے, اور جو کافر گرفتار ہوئے انہوں نے کہا ہماری جان بخش دیجئے. سرکار نے فرمایا دو وجہ سے جان بخشی جائے گی, تم میں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے, اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے دوسرے وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ پیسہ دیں, فدیہ دیں, وہ فدیہ دیں ہم ان کو آزاد کر دیں گے. حضرت عباس کے پاس جب لایا گیا حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی فدیہ نہیں ہے اور میں کچھ نہیں دے سکتا, تو کہاں حضرت عباس بدر میں کھڑے ہوئے ہیں اور آنے سے پہلے اپنی بیوی کو انہوں نے گویا کہ کپڑے کی تھیلی کے اندر زیورات دیے تھے. میرے آقا نے بدر میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ چچا جان, جو میری چچی جان کو آپ نے تھیلی میں زیورات دیے تھے اس کا کیا ہوگا, اب ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو نبی کی توہین کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ دل کی باتوں کو، جو یہ کہہ کہ نبی دل کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ بتائیے جتنے صحابہ صرف اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل کی باتوں کی خبر عطا فرمائی۔ لہذا جو یہ کہے کہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نبی کو نہیں، جو یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نبی کو نہیں، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نبی کو نہیں، یہ ایک محاورہ ہے اور توہین، یہ توہین آمیز محاورہ ہے۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ ایک توہین آمیز محاورہ ہے۔ اور یہ شخص کہنے والا یا ایسا عقیدہ نظر رکھنے والا کہ جس جو یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کل کیا ہوگا، نبی کو کیا خبر، کہ جس طرح اپنی کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ غیب تو خدا جانے، نبی کو کیا خبر، تو یہ زندقانہ اور کفار کا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ کا یہ نظریہ ہے کہ جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے وہ خدا کا نبی ہوتا ہے، اس لیے کہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا خدا ہے اور خدا اس نبی کے ذریعے اس کا اظہار فرما دیتا ہے، اس کی اطلاع عطا فرما دیتا ہے۔ چلتے چلتے حضرات گرامی، اس وقت ایک اور عظیم ہستی جو مسلمان ہونے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کے اندر تشریف لا رہی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی والد گرامی ہیں، جن کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے والد صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر سرکار کے پاس لے آئے۔ آپ کے والد صاحب نابینا تھے، عمر بہت لمبی تھی، تقریباً 80 سال بھی بتایا گیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ میں، 80 سال کی عمر تھی۔ اور ہجرت کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر گھر سے نکلے تھے تو اس وقت آسما بنت اپنی بیٹی آسما کو چھوڑ کر نکلے تھے، اور اس وقت ابو قحافہ یہ کہنے لگے کہ 3 دن سے تیرا باپ گھر نہیں آیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بخاری مسلم کی شرط پر روایت آتی ہے کہ اس وقت حضرت آسما بنت ابی بکر نے پانی کا مٹکا جو تھا اس سے پانی کو گرا دیا اور اس مٹکے کو توڑ دیا اور اس کی ٹکریاں لے کر اپنے دوپٹے میں مل لگا لی اور لے کر اپنے دادا کے پاس پہنچی اور حضرت ابو قحافہ کے ہاتھ کو لے کر ان ٹکڑیوں پر لگانے لگی اور فرمانے لگی کہ دیکھو، تم کہتے ہو باپ نے کچھ نہیں دیا، باپ کو اتنا سری اشرفیہ اور درہم چھوڑ کر گیا ہے۔ تو یہ سینہ صدیق اکبر کے گھر کا انصاف ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے۔ اور واللہ صحابہ میں ایسا گھرانہ آپ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا آپ کو کہ جناب جو انفرادیت کے ساتھ حضرت سینہ صدیق اکبر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور جس وقت ابو قحافہ جو ان کی کنیت ہے، عثمان ان کا نام ہے، حضرت ابوبکر کے والد ہیں، ان کو لے کر جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم ان کو لے کر یہاں کیوں آئے، اس شیخ یعنی اس اپنے بوڑھے والد کو تم نے تکلیف کیوں دی، اگر یہ میرے پاس آنا چاہتے تھے تو ان کو ادھر ہی روکتے، میں خود وہاں پر آ جاتا، میں وہاں پر آ جاتا۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ حضور، میرے والد پر یہ فرض ہے کہ وہ آپ کے حضور چل کر آئیں۔ اسی نے صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میرے والد پر یہ حق ہے اور یہ فرض ہے کہ یہ چل کر یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ سرکار نے پوچھا کہ ابوبکر، والد تمہارے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ حضور یہ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ سے ان کے سیدھے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا حضرت عثمان، حضرت ابو قحافہ کے، اور انہیں کلمہ پڑھایا، پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات پڑھائے اور سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، کیا قسمت ہے تمہاری کہ جنت میں تم بھی ہوں گے اور تمہارا باپ بھی تمہارے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سرکار نے فرمایا، ابو بکر یہ تو خوشی کا مقام ہے، اس میں روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ حضور، میرا باپ ایمان لایا، یقیناً یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن کاش ابو طالب ایمان لے آتے، اس لیے کہ ان کے ایمان میں آپ کی خوشی تھی اور میرے باپ کے ایمان میں میری خوشی ہے۔ یا رسول اللہ، فضیلت تو جب ہے کہ جب میں اپنے ماں باپ ہر رشتے کو آپ پر قربان کر دوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو دعاؤں سے نوازا۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد کا ایمان لانا تھا کہ آپ کے لیے فضیلت کا ایک اور تمغہ سیدنا ابوبکر کے لیے لگ گیا کہ آپ وہ واحد صحابی ہوئے اس کے بعد کہ جن کی 4 پشتے صحابہ ہیں، پورے صحابہ کرام میں یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں، صحابہ کرام میں یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں ہے جو فضیلت حضرت ابوبکر کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہ واحد صحابی ہے کہ جن کی چار پشتیں صحابی یعنی آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کا بیٹا صحابی، آپ کا پوتا بھی صحابی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو قحافہ ایمان لے کر آئے جو آپ کے والد ہیں، آپ سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کر آئے سرکار کی زیارت کی ہے، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ایمان لے کر آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور آپ کے بیٹے محمد ایمان لے کر آئے اور سرکار کی زیارت کی. تو چار پشتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی صحابیت والی ہے. صرف یہی فضیلت نہیں ہے بلکہ دوسرے اعزاز کی طرف اگر آپ چلیں تو وہاں پر بھی چار پشتیں نظر آتی ہیں کہ ابو قحافہ کے صاحبزادے، ابو قحافہ خود صحابی، ان کے صاحبزادے حضرت ابو بکر خود صحابی، ان کی بیٹی سیدہ عاصمہ وہ خود صحابیہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ خود صحابی. تو اس جہت سے دیکھیں تو یہ چار پشتیں دوسری آتی ہیں، اور نسب اصل کی طرف سے دیکھیں تو چار پشتیں دوسری آتی ہیں. تو یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو نصیب ہوئی. تو یہ چند واقعات حضرات گرامی وقت کے اختصار کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. آنے والا درس کیونکہ ذرا وہ پر مغز ہے، اس کو اگر میں شروع کروں گا تو وقت طویل ہو جائے گا، لہٰذا میں یہیں پر اس کو اختتام کرتا ہوں. اور آنے والا درس کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ میں قیام کرنا اور کس طرح مکہ کو چھوڑ کر پھر مدینے جانا، یہ ایک بہت رقت والی اور ایک بہت جاذبیت والی بحث سیرت کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ العزیز مزید احادیث کے ساتھ آراستہ کر کے کہ میرے آقا نے مکہ والوں کو کیسے نوازا اور مکہ والوں نے پھر میرے آقا کو جانے کیسے دیا، اور مدینے والوں میں کیا خاصیت تھی کہ وہ سرکار نے مکے والوں کو چھوڑ دیا اور مدینے چلے گئے. کیونکہ مکہ تو سرکار کا مولد تھا، مکہ میں تو سرکار پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں تو آپ کے والدین تھے، مکہ میں تو آپ کا بچپن گزرا ہے، مکہ میں تو آپ کی جوانی گزری ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر آپ جس علاقے میں پیدا ہو چکے ہو، بندہ جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے جہاں اس کے والدین ہوتے ہیں، جہاں اس کا سب سے پہلا گھر ہوتا ہے، وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے، 50-100 سال بھی فرض کیجیے کہیں گھما لے اور وہاں پر ٹھہر جائے، لیکن وہ شہر اسے بڑا محبوب ہوتا ہے جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، جہاں اس کی جوانی گزری ہو، جہاں اس کے سب سے پہلا گھر ہو، جہاں وہ اپنے والدین کی گود میں کھیلا ہوا ہو. لیکن کیا بات تھی مدینے والوں میں کہ میرے آقا نے اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا وطن بنا لیا. تو یہ ایک بڑی نفیس بحث ہے، آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم پیش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے جو کہا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حضرات مولا کریم دور دراز سے تشریف لائے اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں، تمام کے جائز مقاصد حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی برکت سے مولا کریم تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، اور دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں، جائز تمنا ہیں، تمام جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس تصور کرتے ہوئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حرم خدا میں بیٹھ کر ایک ایک دشمن کو معاف کر کے کلمہ پڑھا کر صحابیت کی شرف سے نواز رہے ہیں، اس پاکیزہ تصور کو لے آئیے کہ دنیا میں نہ ایسا کوئی حاکم آیا، نہ ایسا کوئی امیر آیا، نہ کوئی ایسا سردار آیا کہ جس کی حاکمیت اور جس کی ملکیت اور جس کی مملوکیت کا غلغلہ پورے روئے زمین پر رہا، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جناتوں پر ہی رہا، بلکہ عرب پر نہیں بلکہ سارے عجم پر بھی رہا. اور اس تمام فضیلت کو ذہن میں اجاگر کرتے ہوئے امام بوسری کے انداز میں ان تمام فضیلت کو جمع کر کے بارگاہ رسالت میں خراج تحسین کے لیے پڑھ لیجئے، محمد سید الکونین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولايا صل آمین يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.